بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، دئی کی 14، جنوری کی 4، اور جمادی الثانی کی 11 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ یونس کی آیات نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب احمد میر زادہ نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام صبح امید آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ استقامتی محاذ کے شہید کمانڈروں کی تیسری برسی کے موقع پر ایران کے تمام شہروں اور قصبوں میں شاندار اجتماعات منعقد ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک انتہا پسند صہیونی وزیر کے ذریعے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور روس کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین میں امریکی میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، اور امریکی کانگریس کے پولیس چیف نے خبردار کیا ہے کہ کانگریس پر ایک اور حملے کا خطرہ ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ استقامتی محاذ کے شہید کمانڈروں کی تیسری برسی کے موقع پر ایران کے تمام شہروں اور قصبوں میں شاندار اجتماعات منعقد ہوئے۔ شہید قدس اور استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کی یاد میں تہران میں کئی اہم مراکز پر وسیع اور یادگار اجتماعات تشکیل پائے، جہاں دسیوں ہزار عقیدت مندوں نے مزاحمتی محاذ کے شہید کمانڈروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ منگل کے روز مرکزی اجتماع تہران کی عیدگاہ مصلی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں انجام پایا، جس میں شہید کے لواحقین اور ایران کی متعدد سیاسی، سماجی اور فوجی شخصیات کے ساتھ ساتھ مزاحمتی محاذ سے وابستہ ممالک کے 100 سے زیادہ مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اس شاندار اجتماع سے خطاب میں کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی یاد تازہ کرنا تمام خوبیوں کی قدردانی اور ظالم سامراجی طاقتوں سے اظہار نفرت کے مترادف ہے۔ انہوں نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو انقلاب اسلامی کا ثمرہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا۔ اس موقع پر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے ایرانی عوام، بالخصوص کرمان شہر کے رہنے والوں کے پرجوش اجتماعات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی کو عوام کی بے لوث خدمت میں تمام اعلی عہدیداروں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ اس سے قبل عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے نائب سربراہ ابو فدق المحمداوی نے بھی تقریر کی۔ انہوں نے فلسطین، لبنان، شام اور یمن کے سلسلے میں سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی مجاہدتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے داعش اور امت اسلامیہ کے دیگر دشمنوں کے مقابلے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ المحمداوی نے کہا کہ امریکہ کے سابق مجرم صدر، صہیونی دشمن اور ان کے حامی جان لیں کہ انہیں اپنے جرم کی سزا بھگتنا ہوگی اور انہیں چین سے نہیں سونے دیا جائے گا۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر نے کہا ہے کہ سردار محاذ استقامت کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے مکتب کی پیروی، منطقی امور کی انجام دہی اور انفرادی و اجتماعی اصول زندگی پر عمل کیے جانے کے مترادف ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قاری باف نے سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ان کی مثالی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ گتھیوں کو سلجھانا، امور کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھنا، عوامی مسائل و مشکلات کے حل کے لیے فعال رہنا اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے جہد مسلسل اس شہید کمانڈر کی ایسی خصوصیات ہیں کہ جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استقامت کا مستحکم طریقے سے جاری رہنا ہر دل عزیز سردار محاذ استقامت کا ہی مرہون منت ہے، اور یہی تحریک آج امریکی خباثت اور صہیونی جرائم کے مقابلے میں مستحکم قلعہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں دو رائے نہیں کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی یہ آرزو کہ بیت المقدس آزاد ہو اور علاقے سے امریکہ نکل جائے بہت جلد پوری ہوگی۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں بھی شہید حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی تیسری برسی کے موقع پر ایک شاندار پروگرام منعقد ہوا، جس میں عراقی شخصیات کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور الحشد شعبی کے نائب سربراہ شہید ابو مہدی المہندس کی تیسری برسی کا ایک پروگرام بغداد شہر کے ایئرپورٹ پر اس جگہ منعقد کیا گیا جہاں امریکی دہشت گرد فوجیوں نے استقامتی محاذ کے ان دو کمانڈروں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ ایران کے اعلی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں تہران اپنے منطقی مواقف پر زور دیتا رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی نے ایرنا سے گفتگو میں ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے ختم کرانے کے لیے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کا عمل جاری رہا ہے اور اس میں کوئی تعطل پیدا نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں پیچیدہ مسائل پر توجہ مرکوز رہی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک انتہا پسند صہیونی وزیر کے ذریعے مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے غاصب اسرائیلی حکومت کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن غفیر کے ذریعے مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ فارس خبر سین ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب اسرائیلی وزیر نے منگل کے روز مسجد الاقصیٰ میں دار اندازی کی۔ ایتمار بن غفیر کے ساتھ انتہا پسند صہیونی آبادکار بھی موجود تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے انتہا پسند صہیونی وزیر کے جارحانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس مملکت فلسطین کا دائمی اور ابدی دارالحکومت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی حالیہ مشقوں اور صہیونی میڈیا کے رد عمل پر ایک روسی میڈیا نے لکھا ہے کہ اسرائیل ایران کے نئے ہتھیاروں سے خوف زدہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی ذوالفقار 1401 فوجی مشقوں کا انعقاد بظاہر مؤثر تھا اور مقبوضہ فلسطین میں میڈیا رپورٹس اس فوجی مشق کے مؤثر اثرات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ روسی چینل رشا ٹوڈے نے پیر کے روز ایران کے نئے ہتھیار سے اسرائیل کا خوف کے عنوان کے تحت ایک رپورٹ جاری کی۔ روسی چینل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ متعدد اسرائیلی ویب سائٹس اور اخبارات نے تل ابیب، خلیج فارس کے علاقے اور مصر کے خلاف ایران کے ممکنہ خطرات کے بارے میں، خاص طور پر اس اعلان کے ساتھ کہ عنقریب دو ایرانی طیارہ بردار جہازوں کی تعمیر کی جائے گی، خبردار کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین میں امریکی میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں دو امریکی ساختہ ہمارس میزائل سسٹموں کو تباہ کر دیا گیا ہے جو مبینہ طور پر کیف پر کل کے حملے میں استعمال ہوئے تھے۔ امریکی کانگریس کے پولیس چیف نے خبردار کیا ہے کہ کانگریس پر ایک اور حملے کا خطرہ ہے۔ امریکی کانگریس کے پولیس چیف نے 6 جنوری 2021 کو کیپیٹل ہل کی عمارت پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کی طرح ایک نئے حملے اور فساد کے خطرے کی بابت خبردار کیا ہے۔ امریکی کانگریس کی پولیس کے سربراہ ٹام مینگر نے 6 جنوری 2021 کو کیپیٹل ہل پر حملے کی طرح ایک نئی بغاوت اور حملے کی بابت خبردار کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کے کارناموں اور ان کے قتل کے محرکات کا جائزہ لیں گے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں شہید جنرل قاسم سلیمانی کے ہم رزم، جو 20 سال تک مختلف محاذوں پر ان کے ساتھ رہے ہیں، جنرل تہرانی مقدم صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو شہید جنرل قاسم سلیمانی کے کارناموں اور ان کے قتل کے محرکات کے بارے میں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی جنرل صاحب، تہران میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم سیدھے آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے اصل محرکات، بنیادی محرکات کیا تھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیزتون و زحمت،
میں آپ کی خدمت میں اور اس چینل کے تمام کارکنان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور خداوند تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو شہداء کے ساتھ محشور فرمائے۔ مجھے یہ توفیق ملی کہ میں جنگ کے دوران اس عظیم جنرل کے ساتھ رہوں اور ان کے ساتھ کام کروں، اور ان کی جو ان کی انفرادی، سماجی اور انقلابی، اور جو ولایتی ان کی جو خصوصیات، اور ان کو میں نے قریب سے دیکھا، اور بہت ساری یادیں میری ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو کہ آپ نے سوال کیا، وہ ایسی شخصیت کے جس جو فوجی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، اور سیکورٹی لحاظ سے بھی ہمارے ملک کے ایک اساسہ تھے۔ یقیناً ایسی شخصیت کے جو دشمنی ہے، وہ دشمن اس کے دشمن ہوں گے، اور ان شہید بزرگوار کی جو شہید کا جو نام تھا، وہ امریکہ اور اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں تھا، اور برسوں تک امریکہ اور اسرائیل ان کو شہید کرنے کی کوششوں میں لگے تھے، اور آخر کار انہوں نے اس عظیم اور بامحبت شخصیت کو، جو ہماری سیکیورٹی کا ایک ستون تھا، اس کو شہید کیا۔ اور میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنرل کی شہادت سے بہت سے اور جرنل اس مملکت میں اور اس خطے کے اندر جو مزاحمت کا خطہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ظلم و استبداد کے خلاف جدوجہد کرنے والے جرنل، ان کی تعداد میں ابھریں گے اور ابھر کے سامنے آئیں گے۔
اچھا جنرل صاحب، ایک بات ساری دنیا جانتی ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی مشاورت، ان کی حکمت عملی اور ان کی کاوشیں اگر نہ ہوتی تو داعش کا خاتمہ عراق اور ایران اور اس خطے میں ممکن نہیں تھا، اور اگر داعش آج یہاں موجود ہوتا تو اس وقت پوری دنیا بدامنی کا شکار ہوتی، اور داعش نے یورپ، حتیٰ یورپ میں، مغربی دنیا میں بھی حملے شروع کر دیے تھے۔ ایک ایسی شخصیت کو قتل کرنے کا جواز کیا تھا؟
بحث داعش که یکی از عوامل استکبار،
دیکھیے داعش تو امریکہ اور سامراجی طاقتوں کا ایک ٹول تھا، وہ تو یہ چاہتے تھے امریکہ اور اسرائیل اس خطے کے اندر ایک گریٹر مڈل ایسٹ کے قیام کی بات کر رہے تھے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایران کی سرحدوں تک پہنچنا چاہتے تھے، اور ان کی اصل جو تیر تھے ان کا رخ ایران کی طرف تھا۔ داعش تو ان کے اس جو گریٹر مڈل ایسٹ کا منصوبہ تھا اس کا ایک تیر تھا، ایک ٹول تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عراق اور لبنان کو بھی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تاکہ شام میں آئیں، اور شام سے اس کو چاہتے تھے کہ جیش نصرہ اور اس طرح کے گروہوں کے ذریعے سے خود کو عراق تک آنا چاہتے تھے، اور عراق میں اس کو انہوں نے عراق کے 80% علاقے پر قبضہ کر کے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحدوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، داعش تو صرف ایک گریٹر مڈل ایسٹ کے منصوبے کا ایک ٹول تھا۔ اب جو چیز اس بات کا باعث بنی کہ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور اس کے اہداف مکمل نہیں ہو سکے، ان میں سے ایک شہید قاسم سلیمانی کی اپنے پورے وجود کے ساتھ استقامت تھی۔ وہ تنے تنہا ایک لشکر تھے، ایک فوج تھے، وہ ایسے شخص تھے کہ جو صرف تنہے تنہا، جنہوں نے اس دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھا اور اس کے خلاف انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ وہ بہت ذہین اور روشن فکر انسان تھے اور بہت دور تک دیتے، وہ ایک عظیم اسٹریٹجسٹ تھے اسلامی جمہوریہ ایران کے، اور انہوں نے اپنی پوری گنجائشوں سے کام لیتے ہوئے، انہوں نے حزب اللہ لبنان سے کام لیا، سپاہ شام کے عوامی رضاکار، اسی طرح شام کی فوج اور عوامی جو فورسز تھیں، قوتیں تھیں، ان کو شامل کیا۔ دوسری جانب انہوں نے حشد الشعبی کی بنیاد رکھی عراق میں، اور داعش کے مقابلہ کر کے انہوں نے اس سازش کو پوری طرح سے ناکام بنا دیا، اور انہوں نے ایک بڑی اسٹریٹجک حکمت عملی سے لیتے ہوئے، ایک انقلابی حکمت عملی کے ذریعے اور ایک جہادی اسٹریٹجی سے کام لیتے ہوئے، انہوں نے جو ان کے پاس ولایت کی جو فکر تھی، جو سوچ تھی، جو انقلابی سوچ ان کے اندر تھی، انہوں نے صرف اسرائیل کی بات نہیں تھی، امریکہ اور مغرب کی بات تھی، سب نے اسرائیل کی مدد کی تھی کہ وہ اسرائیل کے گریٹر مشرق استاد کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکے، لیکن وہ تنے تنہا ڈٹ گئے اس سازش کے مقابلے میں، اور انہوں نے اپنے انہوں نے اپنا خون بہا دیا عراق کی آزادی کے لیے اور شام کی آزادی کے لیے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اقتدار اور سربلندی۔
امریکہ نے جو اہداف مد نظر رکھے تھے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے، کیا ان کی شہادت سے وہ اہداف امریکہ حاصل کر پایا؟
امریکہ دنبال این بود و فکر میکرد که
امریکہ یہ چاہ رہا تھا اور اس کی منشا یہ تھی کہ وہ گریٹر مڈل ایسٹ کا جو منصوبہ ہے اس کو عملی جامہ پہنائے، اور ایک بار پھر وہ شام، عراق اور لبنان اور اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحدوں تک آ بیٹھے۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ جب اس نے جب شہید بہشتی کو شہید کیا تھا تو ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پورا ایران بہشتی ہے۔ یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ دشمن نے پھر غلطی کی ہے۔ یہ ہماری جو مملکت ہے، یہ جو ہماری جو تحریک مقاومت اور استقامت ہے، وہ شہید قاسم سلیمانی سے پر ہے۔ ایک فرد کو قتل کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ استقامت کی کمر توڑ سکتے ہیں، لیکن شہید قاسم سلیمانی نے شام، لبنان اور عراق میں استقامتی محاذ کے اوپر انہوں نے سینکڑوں اپنے جیسے جنرل سلیمانی تربیت کیے، جیسا کہ سید حسن نصر اللہ کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈٹے ہوئے اسرائیل کے مقابلے میں، اسی طرح شام میں اور اسی طرح عراق میں حشد الشعبی کے جوان کس طرح سے اس سازش کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکیوں نے اور دشمن نے ایک بار پھر غلطی کا ارتکاب کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شہید قاسم سلیمانی کو شہید کر کے اپنے اہداف تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی یہ سوچ اور فکر خاک میں مل گئی اور لاکھوں لوگ شہید قاسم سلیمانی کے جلوس جنازہ میں شریک ہوئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ عراق، شام، لبنان اور مقاومت میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقاومت کی طاقت میں اضافہ،
وہ اس خطے کے لیے اور دنیا کے عوام کے لیے کیا برآمد ہوئے؟
البتہ طبیعی است کہ بگن،
دیکھیے یہ تو فطری بات ہے، اگر ایک عالم، ایک دانشور اس دنیا سے چلا جائے تو ایک شکاف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کو آسانی سے پر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو خطے کی جو استقامتی قومیں ہیں یقیناً اس حادثے سے وہ متاثر ہوئیں اور غمگین ہوئیں، اور جناب قاسم سلیمانی کے لیے انہوں نے عزاداری کی دنیا کے مختلف ملکوں میں۔ لیکن ایک پیغام یہ تھا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی بدستور زندہ ہے۔ یقیناً امریکیوں کے جو منصوبہ تھا اس کے تحت بظاہر انہوں نے ان کو راستے سے، ہمارے سامنے سے ہٹا دیا، لیکن وہ ان کا جو خون تھا اس نے مقاومت اور استقامت کے ستونوں کو مزید مستحکم بنایا ہے۔ اور ان کا پیغام یہ ہے کہ اے مجاہدوں، پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھو اور مستحکم طریقے سے اپنے راستے کو جاری رکھو، تاکہ یہ جو شہید قاسم سلیمانی کا پیغام کو اس خطے کے مقاومت کے جوانوں نے سنا، پورے جان و دل سے انہیں اپنایا، اور آج کے جو حالات ہیں استقامت کے، استقامتی محاذ کے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اور صہیونی حکومت یا کہ پسز دیگری اپنے
ایک آخری سوال، اور وہ یہ ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کا مغربی ایشیا میں اصل اور بنیادی مشن کیا تھا؟
قاسم سلیمانی ایک استراتیجی داشت به عنوان فرمانده،
شہید قاسم سلیمانی ایک اسٹریٹجی کے مالک تھے، اور وہ اسٹریٹجی قدس فورس کی اسٹریٹجی تھی، اور وہ اس اسٹریٹجی کی بنیادی وجہ،
ڈیڑھ منٹ کا وقت رہ گیا ہے،
تو وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان صبح کرے اور اس کو مسلمانوں کے امور کی فکر نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں، تو پس قاسم سلیمانی ایسے شخص تھے کہ جو حل من ناصر ینصرنی کی آواز جب انہوں نے سنی تو انہوں نے اس پر لبیک کہا. تو بس ان کا جو پہلا مقصد جو تھا وہ ان کا اعتقادی اور عقیدتی مسئلہ تھا کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے مطابق تھا.
30 سیکنڈ,
20 ثانیے باقی. اور دوسرے ان کا جو دوسرا مقصد تھا وہ صہیونی حکومت تھی. وہ چاہتے تھے کہ اس خطے کے اندر اس جو صہیونی جو تھے وہ مقاومت کی جڑوں اور اسلام اور شیعت کی جڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور قاسم سلیمانی نے امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند کی حیثیت سے انہوں نے ایسا سے ذمہ داری کیا اور قدس فورس کو انہوں نے منظم کیا اور اسے پورے خطے کے اندر انہوں نے مستقبل.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ زلف گرا گیر کرو, سایہ زلف گرا گیر کرو. تقدیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب تصویر کرو, اور واضح ذرا تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ, مصحف نور کی تفسیر کرو, مصحف تفسیر کرو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جہنم اہل معصیت کے لیے بدترین منزل ہوگی، جہاں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، پیشانیوں کو پیروں سے جوڑ دیا جائے گا، اور تارکول اور آگ کے تراشیدہ لباس پہنائے جائیں گے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، جہنم کتنی بدترین جگہ ہے اور اس کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا، جس میں گرمی شدید ہوگی، جس کے دروازے بند ہوں گے، اس میں شرارے بھی ہوں گے اور شور و غوغا بھی، بھڑکتے ہوئے شعلے بھی ہوں گے اور ہولناک چیخے بھی. نہ یہاں کے رہنے والے کوچ کریں گے اور نہ ہی یہاں کے قیدیوں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ یہاں کی بیڑیاں جدا ہو سکتی ہیں، نہ اس گھر کی کوئی مدت ہے جو تمام ہو جائے، اور نہ ہی اس قوم کی کوئی اجل ہے جو ختم کر دی جائے. جس وقت گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ عذاب جہنم کو دیکھیں گے، تو حسرت و یاس اور ندامت سے ان کی سانسیں رک جائیں گی، اور اس وقت وہ اپنے سرداروں اور رہبروں سے برات کا اظہار کریں گے، اور ان کی زبان پر اے کاش اے کاش ہوگا، اور کہیں گے کاش میں نے اپنی زندگی کے واسطے کچھ پہلے بھیجا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، یقیناً اس نے ہمارے پاس نصیحت آنے کے بعد ہمیں بہکایا. بے شک یہ لوگ ندامت کے عالم میں بڑی پریشانی کا سامنا کریں گے. دنیا میں لوٹنے کی حسرت کرتے ہوئے چلائیں گے کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال انجام دیں اور مومنین میں سے ہو جائیں، اور پکاریں اور چلائیں اے کاش ہمیں اب دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملتا تو ہم ضرور ایمانداروں میں سے ہوتے. پروردگارہ اب ہم کو یہاں سے نکال دے تو جو برے کام ہم کیا کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیک کام کریں گے. جہنم کی یہ آرزوئیں سراب ہو جائیں گی، کیونکہ آخرت میں اطاعت، توبہ اور اظہار پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر وہ صادق ہوتے تو دنیا میں جہاں اعمال کی جگہ تھی توبہ اور ندامت کا اظہار کرتے، مگر قرآن کریم ان کے جواب میں کہے گا، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو بھی جس چیز کی مناہی کی گئی ہے اسے ضرور انجام دیں گے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. لیکن اس موقع پر جواب دیا جائے گا، ہاں بالکل سچ ہے، تب خدا فرمائے گا، چونکہ دنیا میں اس سے انکار کرتے تھے، پھر خداوند عالم ان سے کہے گا، دور ہو جاؤ، تم کو اسی میں رہنا ہے اور اب مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت ان کے دل میں حسرت رسوائی میں اضافہ ہو جائے گا اور رحمت و مغفرت سے محرومی اور ناامیدی ہوگی۔ پس اس وقت جہنم میں مذمت، ملامت اور مردوں کی حالت میں داخل ہوں گے، اور جیسے ہی ملائکہ ان کو جہنم کی طرف لے کر چلیں گے تو ان کے دل میں خوف و وحشت طاری ہوگا اور اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، جب کسی گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ اعتراف و اقرار کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا خدا نے تم پر کچھ نازل نہیں کیا، تم تو بڑی گہرائی کے ساتھ گمراہی میں ڈوبے ہو۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ اگر ان کی بات سنتے یا سمجھتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے، اور جس وقت وہ یاس و نا امیدی میں گھر جائیں گے تو داروغہ جہنم سے کہیں گے، اے مالک، اگر تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے تو بہت اچھا ہو، مگر جواب ملے گا کہ تم اب یہیں رہنے والے ہو اور ہمیشہ اسی میں جل جل کر رہو گے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک سامع کا خط۔ محترمہ رانا فاطمہ رضوی صاحبہ، محلہ کاظمین، لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت ہی غور اور پابندی سے سنتے ہیں، ہمیں یوں تو سبھی پروگرام اچھے لگتے ہیں لیکن صبح امید بہت پسند ہے، اسی طرح مناسبتی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، معلومات ملتی ہے، خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترمہ رانا فاطمہ رضوی کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کچھ لوگ ایک شخص کو اس کے بیٹے کے ہمراہ حاکم کے پاس لے گئے تاکہ انہیں کوڑے مارے جائیں۔ حاکم نے سب سے پہلے باپ کو زمین پر لٹایا اور 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اس نے تمام کوڑے برداشت کیے لیکن اف تک نہ کیا اور نہ آہ و فغاں کی۔ پھر لڑکے کی باری آئی، جیسے ہی لڑکے پر پہلا کوڑا پڑا اس کے باپ نے نالہ و فریاد بلند کر دی اور شور مچانے لگا۔ حاکم نے کہا، تمہیں 100 کوڑے لگائے گئے، اس کے باوجود تم نے ذرہ برابر بھی آہ و فریاد بلند نہ کی اور نہ ہی چیخ و پکار کی، اور اب جب کہ تیرے بیٹے کو ابھی صرف ایک کوڑا ہی مارا گیا ہے تو تو نالو فریاد کر رہا ہے۔ اس کے باپ نے کہا، کوڑے کی وہ مار میرے بدن پر پڑ رہی تھی اس لیے میں نے برداشت کر لیا، لیکن اس وقت جو کہ کوڑا مارا جا رہا ہے وہ میرے لڑکے کو نہیں بلکہ میرے قلب و جگر پر پڑ رہا ہے، لہذا میں اسے برداشت نہیں کر پایا اور میرے منہ سے چیخ و پکار کی آواز بلند ہو گئی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ ہماری نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ تو لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 14 دی 11 جمادی الثانی اور 4 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 11 جمادی الثانی سن 398 ہجری قمری کو ایرانی ادیب اور شاعر بدیع الزماں ہمدانی نے وفات پائی۔ ان کی پیدائش ایران کے مغربی شہر ہمدان میں ہوئی تھی اور فاضل ہمدانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ بدیع الزماں، جن کا شمار مشہور مسلمان مصنفوں میں ہوتا ہے، عربی نظم اور نثر میں اپنے دور کی اہم شخصیات میں شامل تھے۔ ان کی قوت حافظہ مضبوط تھی اور فی البدی شاعری میں ماہر تھے۔ گیارہ جمادی الثانی سن 654 ہجری قمری کو عرب مورخ اور ادیب ابن شعار کا انتقال ہوا۔ وہ عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے تھے اور مروجہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دفتری ملازمت اختیار کی۔ اس عظیم ادیب نے ادیبوں اور شعرا کے حالات زندگی لکھنے کی خاطر اپنی عمر کے 50 سال سفر میں گزارے۔ ابن شعار کی انہی کوششوں کا نتیجہ عقود الجمان نامی کتاب ہے۔ چار جنوری سن 1573 عیسوی کو عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ گریگوری ہفتم کی تجویز پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں دنیا کے عیسائی ممالک کے مذہبی پیشواؤں نے شرکت کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عیسائی مذہبی پیشواؤں کے تعین کے سلسلے میں عیسائی ممالک کے بادشاہوں کا اختیار ختم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ یورپ کے بادشاہوں اور عیسائی مذہبی پیشواؤں کے درمیان طویل اور خونریز جنگوں کا باعث بنا۔ چار جنوری سن 1931 عیسوی کو برے صغیر کی تحریک آزادی کے ایک معروف رہنما مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا۔ وہ 10 دسمبر 1878 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ریاست رامپور میں چیف ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا، لیکن بہت جلد وہ اس ریاستی ملازمت سے استعفیٰ دے کر میدان صحافت میں داخل ہو گئے اور اپنا پہلا رسالہ گپ کے نام سے جاری کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انگریزی اخبار کامریڈ جاری کیا، جس کے باعث ان کی شہرت ہندوستان بھر میں ہونے لگی۔ 1930 میں مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، جہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ایک غیر ملک میں، بشرطے کہ وہ ایک آزاد ملک ہو، مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر آپ ہندوستان کو آزادی نہیں دیں گے تو مجھے یہاں قبر کی جگہ دینی پڑے گی۔ اس خطاب کے بعد ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور لندن ہی میں 4 جنوری 1931 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا گیا۔ چار جنوری سن 1966 عیسوی کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے لیے معاہدہ تاشقند عمل میں آیا۔ یہ امن معاہدہ سابق سوویت یونین کی ثالثی میں پاکستان کے صدر اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان انجام پایا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 3 ہفتے کی جنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ 14 دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں شاہ کے خلاف عوامی تحریک عروج پر پہنچنے کے بعد امریکہ کا اعلی فوجی مشیر جنرل رابرٹ ہائزر خفیہ طور سے خاص مشن پر تہران پہنچا۔ جنرل ہائزر نے ایران میں ایک مہینے سے زیادہ کے اپنے قیام کے دوران شاہ سے صرف ایک بار ملاقات کی، جس میں ایران سے شاہ کی روانگی کی تاریخ اور وقت معین کیا گیا۔ جنرل ہائزر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں اس بات کا جائزہ لینے ایران آیا تھا کہ اسلامی تحریک کو کیسے کچلا جا سکتا ہے اور آیا ایسا کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ بہت زیادہ جائزے اور غور و فکر کے بعد واشنگٹن سے حکم ملا کہ شاپور بختیار کی سربراہی میں ایک مضبوط حکومت تشکیل دی جائے، اور اگر یہ اقدام کارگر نہیں رہے تو پھر فوجی بغاوت کرا دی جائے۔ لیکن ایرانی عوام کی اسلامی تحریک میں اتنی مضبوطی اور وسعت آ چکی تھی کہ جنرل ہائزر اور واشنگٹن کے سارے حربے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور جنرل ہائزر کو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند دن پہلے ہی تہران سے راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ چار جنوری سن 2011 عیسوی کو تیونس کا ایک محنت کش محمد بو عزیزی بن عروس میں تیونسی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج میں خود سوزی کرنے کے 18 دن کے بعد انتقال کر گیا۔ بو عزیزی کی خود سوزی اور موت سے تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کی حکومت کے ظلم و ستم اور بدعنوانیوں کے خلاف تیونس کے عوام میں جو لاوا پک رہا تھا وہ پھٹ پڑا۔ بو عزیزی کی موت نہ صرف تیونس کے عوام کی ناراضگی کی آگ بھڑکنے کا سبب بنی، بلکہ عرب اور شمالی افریقہ کے ممالک کے استبدادی نظاموں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کے بعد مصر کے حسنی مبارک دوسرے ڈکٹیٹر تھے جن کو معزول کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت الى رحمتك فوقت وعظمت لتفريطه حسرت وخلصت لوجهك توبت فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Mm-hmm.